تو اے لوگو، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دار الافتاء اہل سنت میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، اس سلسلے میں ہم مختلف موضوعات پر دار الافتاء اہل سنت کے اسلامی بھائیوں سے شرعی رہنمائی لیا کرتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ اپنی کالز کے ذریعے شامل ہوا کرتے ہیں۔ آج کا موضوع بڑا اہم اور بہت ضروری موضوع ہے۔ موضوع کیا ہے ضرور آپ کو بتائیں گے، آپ سے بھی سوالات لیں گے۔ یہاں موجود اسلامی بھائی جو بہت بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی کوئسچنز، ان سے بھی سوالات لیں گے۔ آج جو موضوع ہے، ایسا لگتا ہے کہ آج ہر ہی سننے والے کے لیے اس کے اندر کچھ نہ کچھ دلچسپی اور مدنی پھول موجود ہیں، تو انشاءاللہ اس پر بات ضرور کریں گے۔ پہلے درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلہ سنتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 50 صفحات پر مشتمل رسالے جنتی محل کا سودا، صفحہ نمبر 1 پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ درود پاک کی فضیلت ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مالک خلد و کوثر، شاہ بحر و بر، مدینے کے تاجور، انبیاء کے سرور، رسول انور، محبوب داور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے، اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، درود پاک کے کیسے کیسے فضائل ہیں۔ اب محبت، اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرنے والے سلام کریں، مصافحہ کریں اور پھر پیارے آقا پر درود پاک بھیجیں تو کتنی بڑی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ تو چلیں ہم یہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ جب جب اپنے اسلامی بھائی سے ملاقات کریں گے تو سلام کی سنت بھی ادا کریں گے، پھر مصافحہ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ جب جب مصافحہ کریں گے پیارے آقا پر کی ذات والا تباہ پر درود پاک کا نذرانہ بھی پیش کریں گے۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ موضوع ہے نکاح کے احکام۔ نکاح ہم میں سے کئی لوگوں کا ہو چکا ہے اور کئی اس کے انتظار میں ہوں گے، لیکن یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے کہ اس کے بارے میں قرآن و سنت کیا کہتی ہے۔ بہت ساری ایسے رسم و رواج اور بہت سارے ایسی مسکنسیپشن، ایسی غلط فہمیاں اس کے بارے میں ذہنوں میں ہوتی ہیں، تو آج انشاءاللہ بہت کچھ ہم سیکھنے جا رہے ہیں۔ ہمارے اسلامی بھائیوں نے یہاں اپنے قلم سنبھال لی ہیں، اپنی ڈائری سنبھال لی ہیں، اور امید ہے کہ یہ اچھے اچھے مدنی پھول لکھیں گے۔ مجھے امید ہے میرے ناظرین بھی اسی طرح آج کے سلسلے میں اول تاخر توجہ کے ساتھ شرکت کریں گے۔ اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو آپ بھی قلم اور ڈائری سنبھال لیجئے اور وہ مدنی پھول لکھتے چلے جائیے۔ انشاءاللہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر آج سیکھا گیا مدنی پھول امید ہے ہمارے کام آ سکتا ہے۔ حضور، نکاح کے احکام ہمارا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمائیں کہ نکاح کے بارے میں قرآن و حدیث ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں، اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا احکامات ہیں، کچھ ارشاد فرمائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث وربع فإن خفتم الا تعدلوا فواحدہ۔ ارشاد فرمایا کہ تم نکاح کرو ان عورتوں کے ساتھ جو تمہیں خوش آئیں، جو تمہیں پسند ہو، دو دو اور تین تین اور چار چار۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، پھر اگر ڈرو کہ تم دو کے درمیان عدل نہیں رکھ سکو گے، برابری نہیں رکھ سکو گے، تو پھر ایک ہی کرو۔ دوسرے مقام پر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ کہ نکاح کرو اپنوں میں سے ان کا جن کا نکاح نہیں ہوا ہوا, جو بے نکاح ہوں. اور یہاں پر ایک وعدہ فرمایا ہے کہ اگر ایسے لوگ فقرا ہوں گے, محتاج ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی فرما دے گا.
سبحان اللہ, جو نکاح کریں گے,
جو نکاح کریں گے.
نکاح کرنے کے بارے میں بعض اوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ نکاح کر کے غریب ہو جائیں گے, لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ نکاح کر کے انشاءاللہ برکتیں ملیں گی.
ہاں, نیک اپنے نیک غلاموں کا, باندیوں کا ان کے نکاح کرانے کے بھی احکام یہی ارشاد فرمائے کہ ان کا نکاح کر دو. تو اگر وہ محتاج ہیں, فقرا ہیں, اللہ اپنے فضل سے انہیں جو ہے وہ غنی فرما دے گا.
ٹھیک ہے, ٹھیک
ہے. اور اس کے علاوہ بھی جی احادیث طیبہ میں متعدد احادیث اس پر وارد ہیں, جو نکاح کی فضیلت میں نکاح کی مزید جو ہے وہ اہمیت کو بیان کر رہی ہیں.
ٹھیک ہے,
نکاح سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں,
اس کی حکمتیں بھی کچھ بیان ہو جائیں کہ نکاح کر رہی
ہے. جی, میں عرض کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے بخاری شریف میں, ارشاد فرمایا, یا معاشر شباب, اے جوانوں کے گروہ, من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, تم میں سے جو استطاعت رکھتے ہوں شادی کرنے کی, نکاح کرنے کی, وہ کریں نکاح.
ٹھیک ہے,
فانہ اغض للبصر, کہ یہ نکاح نگاہوں کو جھکا دیتا ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اور شرم گاہ کی جو ہے وہ حفاظت کرنے والا ہے.
صحیح.
ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم, اور جو استطاعت اس کی نہیں رکھتے تو ان کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے.
ٹھیک ہے,
کیونکہ یہ روزہ جو ہے یہ قاطع شہوت ہوتا ہے.
ٹھیک. اب اور دوسرے استطاعت نہ رکھنے سے کیا مراد ہے,
جو اس کی تفصیل میں عرض کرتا ہوں, کب نکاح کرنا لازم ہوتا ہے. اور پھر ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نکاح کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ ہائے افسوس, اس آدمی نے, ابن آدم نے مجھ سے اپنا دو تہائی دین بچا لیا.
اللہ, اللہ.
جب آدمی جو ہے وہ نکاح
سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس قدر پیاری
تو بہت ہے. یعنی اس کے فضائل و برکات اور حکمتیں اور جو فوائد اس میں حدیث میں واضح طور پر, اور حکمتیں اتنی ہیں, امام غزالی علیہ رحمہ نے احیاء العلوم میں بھی بیان فرمائی, دیگر علماء نے بھی بیان فرمایا کہ نکاح میں کتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں. ایک تو اولاً یہ کہ اولاد کا حصول کا ذریعہ نکاح.
ٹھیک ہے,
اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی دی قدرت کا یہ ایک نظام ہے, اس کی مشیت ہے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ نکاح کے ذریعے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرماتا ہے. اور یہ نظام کب سے چلتا ہوا اور ہماری شریعت مطہرہ میں بھی, اور پھر اس کے اتنے فضائل و برکات بھی بیان فرمائے.
ٹھیک,
ورنہ اللہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے بھی جو ہے وہ تخلیف فرما سکتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے, حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ ان کی تخلیق بغیر ماں باپ کے ہوئی. تو لیکن پھر بھی اس کے ساتھ ساتھ یہ نکاح کو مشروع رکھا گیا, اور انسان اپنی طبی تقاضوں کے مطابق, انسانی تقاضوں کے مطابق اپنی کتنی خواہشات کی تکمیل بھی اس میں کر لیتا ہے.
صحیح.
اور ایک یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت امت کی کثرت ہونے پر فخر کا اعلان فرمایا کہ میں قیامت کے دن فخر کروں گا تم کہ تم جو ہے وہ ایسی عورت سے نکاح کرو زیادہ محبت کرنے والی ہو, زیادہ کثرت سے اس میں اولاد بھی پیدا ہوتی.
ٹھیک ہے,
کہ تمہاری کثرت سے جو ہے وہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امت کی کثرت سے فخر فرماؤں گا.
اچھا, ایسا ہے بھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جو ہے وہ تمام پچھلی امتوں میں تعداد میں سب سے زیادہ ہی ہے.
جی جی,
الحمدللہ.
اور پھر اولاد کی جو ہے وہ آدمی کئی اس میں اچھی اچھی نیتیں بھی ہو سکتی, اولاد کی عمدہ تربیت کر کے ان کو ملک کے لیے, ملت کے لیے, اسلام کے لیے ایک ایسا جو ہے وہ مبلغ بنے گا, وہ ایسا ایک باصلاحیت بنے گا جس سے ملک اور پورے معاشرے کو فائدہ پہنچے.
ماشاءاللہ.
اور بھی اس کی کئی جو ہیں وہ احکامات بیان فرمائے, دینی فوائد بھی ہیں, دنیاوی طور پہ بھی فوائد اس کے علماء نے اور واضح طور پر حکمتیں بیان کی, اور حدیث طیبہ میں بھی صراحت کے ساتھ ان کا بیان وارد ہوا ہے.
ماشاءاللہ, آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری رہنمائی کی کہ ترغیب ہے قرآن و حدیث میں نکاح کرنے کے حوالے سے, اور حکمتیں بھی بیان ہوئیں. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ نکاح کرنے کی خواہش تو ہوتی ہے نوجوانوں میں, لیکن نارملی یہ ٹارگیٹس یا یہ اہداف یا یہ کانسیپٹس ذہن میں نہیں ہوتے. اپنی زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے انسان بعض اوقات کوشش کرتا ہے، تو چونکہ ہو سکتا ہے ہمیں کئی ناظرین سن رہے ہوں گے جن کا نکاح ہونا ہوگا، ہونے والا ہوگا یا بعد میں ہوگا، تو نکاح کرنے سے پہلے کیا نیتیں ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ نکاح میں کس لیے کرنے جا رہا ہوں؟
نکاح میں اول ترین تو یہی نیت ہو کہ آدمی اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے اس نکاح کو کر رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے اس نکاح کو کر رہے ہیں، نیک صالح اولاد کی طلب دل میں رکھتے ہوئے یہ نکاح کر رہے ہیں، اپنی محض جو نفسانی ایک خواہش بھی انسان کی پوری ہوتی ہے تو اس سے یوں نیت کر کے کہ ذہن میں جو دیگر برے وساوس پیدا ہوتے ہیں، ایسے تخیلات پیدا ہوتے ہیں، ان سے میں بالکل اپنے ذہن کو پاک صاف رکھ کر عبادت پر قوت پاؤں گا، اس حوالے سے کہ جو ذہن میں اس طرح کے معاملات نہ پیدا ہوں،
ماشاءاللہ،
تو کیونکہ محض اگر کوئی صرف اور صرف محض اپنی ایک طبی خواہش، نفسانی خواہش پورا کرنے کے لیے نکاح کرتا ہے تو اس میں تو یہ فرمایا کہ ثواب نہیں ملے گا،
صحیح،
تو جب اس کے ساتھ ساتھ دیگر اس طرح کی جو ہے وہ نیتیں شامل حال کر لیں گے، اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے خاص طور پر یعنی جو شادی شدہ بھی ہیں، یہ صرف نکاح کے نہیں بلکہ
جی
میاں بی بی ہیں
جی،
تو خاص حق کے مباشرت کے حوالے سے بھی ان نیتوں کا ذکر فرمایا
جی
کہ اگر یہ نیتیں آدمی کرتا ہے تو وہ معاملے پر بھی انشاءاللہ ثواب پائے گا۔
بہت پیاری بات ہے کہ واقعی اچھی نیتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے، اور یہ اتنی پیاری سنت ہے، اس کو کس انداز سے ادا کرنا ہے، آج ہم آپ کو ساتھ لے کے چلیں گے، ہال کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حضور محمد نعیم رضا عطاری روات شہر راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں، عرض یہ کرنی ہے کہ محرم الحرام میں یہ شادی اور نکاح کی رسوم وغیرہ یہ کرنا کیسا، کہ 10 محرم تک شادی بعض کہتے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے اور بعض کہتے ہیں کرنی چاہیے، اور اس میں یہ ہے کہ محرم میں شادی کرنا کیسا، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے
انشاءاللہ عز و جل۔ یہ حضور کانسیپٹ ہے اور یہ روات سے نعیم بھائی بھی تھے، محرم میں کیا شادی نہیں کر سکتے؟
دیکھیے شادی تو کسی بھی مہینے میں جو ہے وہ ممانعت والی بات نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
قرآن مجید فرقان حمید میں ان 12 مہینوں کے بارے میں جو ذکر ہوا کہ یہ مہینوں کی تعداد 12 ہیں اللہ کے نزدیک، ان میں جو خاص طور پر فرمایا منہا 4 حرم، 4 حرمت والے مہینے بھی بیان فرمایا جن کی اور زیادہ جو ہے وہ عزت احترام کو بیان کیا گیا، ان میں محرم شریف کا بھی مہینہ اس میں، نہ محرم میں شادی کرنا نکاح کرنے کی ممانعت ہے اور نہ ہی سفر کے مہینے میں، اور عموماً لوگ جو ہیں وہ طرح طرح کی باتوں میں وساوس میں آ جاتے ہیں، اور مطلب ایک تو یہ کہ نکاح نہیں کر رہے، ایک ہے کہ اس مہینے کو یعنی جیسے عموماً سفر کے بارے میں لوگوں کا یہی خیال ہوتا ہے منحوس معاذ اللہ یا اس طرح کی جو باتیں ہوتی، اس نظریے کے پیش نظر نکاح نہیں کر رہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک تعداد ہوگی اور لوگوں کا عمل بھی ہے، نکاح نہیں کرتے سفر میں، جن سے پوچھو تو سفر میں نکاح نہیں ہوگا، اور جب نکاح کوئی کرنا چاہے تو شاید یہ کنسپٹ ہوتا ہو کہ پتہ نہیں کامیاب ہوگا نہیں ہوگا، مسائل ہو جائیں گے سفر میں اگر کریں گے یا محرم میں کریں گے کسی اور مہینے میں، تو ایک تعداد ہوگی ناظرین اتفاق کریں گے کہ ان کا ان مہینوں میں نکاح نہیں ہوا
جی،
تو کیا مطلب ان کے گھر پہ لڑائی نہیں ہو رہی، کیا طلاقیں نہیں ہو رہی اس کے باوجود، کیا معاشرے میں بگاڑ نہیں ہے، تو پھر کس مہینے میں کریں گے، کسی نے ربیع الاول میں کیا ہوگا، کسی نے ربیع الغوث میں کیا ہوگا، کسی نے رمضان میں کیا ہوگا، تو یہ معاملات ان کی وجہ سے ادھر ایسے اثرات جو ہیں وہ قطعاً اس میں مرتب نہیں ہوتے، اور نہ ہی ایسا تصور ہمیں بنانا چاہیے، نہ ہمارے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش اور اس طرح کی اجازت ہے،
یعنی محرم اور سفر میں بھی نکاح ہو سکتا ہے،
نکاح ہو سکتا ہے،
بالکل نکاح کیا جا سکتا
ہے، کوئی نہیں کرتے تو لازمی نہیں کہ ان کو کرنا ہی ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن ایسا خیال نہیں بنانا چاہیے کہ ہم اس مہینے میں کریں گے تو یہ آفت ہمارے اوپر ہو جائے گی،
ٹھیک ہے، امید ہے نکاح کریں کسی بھی مہینے میں لیکن شریعت کے تقاضوں کے مطابق کریں انشاءاللہ، سنت پر عمل کرتے ہوئے کریں گے، گناہوں سے بچ کر کریں گے تو گھر میں برکتیں بھی ہوں گی، اور جو فیملی ایک نیا خاندان وجود پا رہا ہے انشاءاللہ وہ شاد و آباد رہے گا، تھوڑا سا یہ غور کرنا چاہیے کہ ایک نیا خاندان وجود پا رہا ہے، نئی عمارت کی بنیاد ہی اگر گناہوں پر ہو، اللہ کی نافرمانیوں پر ہو، بہت سارے کام نکاح کے دوران ایسے کیے جاتے ہیں جو رب کی نافرمانی والے ہوتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہے، میاں بیوی میں محبت نہیں ہے، خاندان میں جناب جھگڑے ہو رہے ہیں، تو ذرا غور کیا جائے کہ اس عمارت کی بنیاد کیسے ڈالی گئی تھی، اسٹارٹنگ کیا ہوئی تھی، اللہ کی رضا مندی کے ساتھ، اللہ کی رضا والے کاموں کے ساتھ یا رب کی نافرمانی کے ساتھ، اس بات پر ضرور غور کیجیے گا، اور جن کا نکاح اب تک نہیں ہوا یا جو اپنے بچوں کا نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ آج کم از کم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہمارے گھر میں جب یہ نعمت اور یہ برکت کا وقت آئے گا تو رب کی نافرمانی نہیں بلکہ رب کی رضا والے ہم کام کریں گے انشاءاللہ، تو یہاں موجود اسلام میں بھی نیت کر لیں انشاءاللہ، جی حضور، نکاح کرنا سنت ہے آپ نے ارشاد فرمایا، تو سنت تو وہ ہوتی ہے کہ عمل کیا تو ٹھیک ہے، نہ کیا تو کوئی گناہ نہیں. تو اگر کوئی شخص کہے میں نکاح کروں گا ہی نہیں، تو کیا وہ گناہگار بھی ہوگا؟ کوئی ایسا بھی سٹیج ہے کہ نکاح کرنا ضروری ہو جاتا ہے؟
دیکھیں، بسا کہتے نکاح کرنا جو ہے اس کی مختلف جہتیں ہیں،
ٹھیک ہے،
کبھی سنت اور کبھی اس کا حکم واجب کے درجے میں آ جاتا ہے، اور بعض اوقات نکاح کرنا فرض کے درجے میں چلا جاتا ہے،
ٹھیک ہے،
اور بعض ایسی کیفیت بھی ہیں کہ نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے.
نکاح کرنا کبھی فرض بھی ہو جاتا ہے، کبھی حرام بھی ہو جاتا ہے،
کبھی حرام بھی ہو جاتا ہے. جس کی ڈیٹیل ہے ہر آدمی اپنے اندر جو ہے وہ غور فکر کر کے ان احکام شریعہ کو.
انٹرسٹنگ، اب ہمیں معلومات ملنے جا رہی ہے. پلیز مدنی چل کے ناظرین بھی توجہ سے اور یہاں بھی اسلامی بھائی غور سے سنیے کہ یہ کب کب اس کی یہ کیفیت بنتی ہے.
پہلی صورت یہ فرمائی ہے کہ اعتدال کی صورت ہو، درمیانی کیفیت میں ہو، اور حق زوجیت ادا کرنے پر وہ قادر ہو.
ٹھیک،
مہر، نفقہ، دیگر جو حقوق نکاح کے حوالے سے اس پر لازم آئیں گے ان پر بھی وہ قادر ہیں. تو ایسی صورت میں، یعنی درمیانی کیفیت میں اور یہ معاملہ سارے پورے ہونے کی صورت میں، اب نکاح کرنا یہ سنت مؤکدہ فرمایا ہے.
ٹھیک ہے،
اور اس صورت میں اگر نکاح نہیں کرے گا اور خامخواہ نکاح نہ کرنے پر اڑا رہے گا تو اس کو جو ہے گناہ فرمایا گیا.
ٹھیک ہے،
تو ایسا نہیں کریں گے.
ٹھیک،
اور اگر حرام سے بچنا، اور یعنی اس میں مزید یہ نیت ہے حرام سے بچنا، اتباع سنت اور اس پر عمل جو ہے وہ سنت پر عمل کرنے کی نیت ہو، نیک صالح اولاد کا طلبگار ہو، تو انشاءاللہ اس معاملے پر جو ہے وہ ثواب بھی وہ پائے گا.
ٹھیک،
اور اگر محض جو ہے وہ اپنی ہی خواہش پوری کرنے کے لیے، تو پھر ثواب نہیں ہوگا، بہرحال نکاح تو ہو جائے گا.
ٹھیک،
دوسری صورت یہ ارشاد فرمائیے کہ اپنی ایک انسانی خواہش کا غلبہ ہو، اور نکاح نہ کرنے کی صورت میں معاذ اللہ بدکاری کا اندیشہ ہو.
ٹھیک ہے،
غلبہ ہے ادھر، اور نہ کرنے کی صورت میں بدکاری کا اندیشہ ہے. باقی چیزوں پر بھی قدرت ہے سب معاملے میں، مہر بھی دے سکتا ہے، نفقہ بھی دے سکتا ہے، دیگر جو حقوق لازم آتے ہیں وہ بھی پورے کرنے پہ قادر ہے.
ٹھیک،
تو ایسی صورت میں جو ہے وہ نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے، ضروری ہو جائے گا.
جی
ٹھیک ہے،
اسی طرح کہ اجنبیا عورتوں کی طرف جو ہے وہ نظر کرنے سے نہیں رک سکتا، اس طرح کے معاملات اس کے ساتھ ہیں، یا معاذ اللہ جو ہے وہ اس کو نکاح اگر نہ کرے تو کوئی اور کام کرنا پڑے
جی
قضاء شہوت کے لیے، تو اس صورت میں جو ہے وجوبی احکام ہوتے ہیں اس پر. اور اگر ان چیزوں کا یقین ہو جو میں نے ابھی بیان کی ہیں، پہلے ہیں اندیشے والی صورت، اور اگر ان صورتوں کا یقین ہے اور بقیہ ساری شرائطیں پائی جاتی ہیں،
یعنی وہ مہر بھی دے سکتا ہے،
مہر، نفقہ، سا معاملات جو حقوق لازم آتے ہیں واجبہ، ان کی قدرت پوری ہے، تو اس صورت میں نکاح کرنا فرض ہو جائے گا.
اللہ، جب تاکہ وہ گناہ میں نہ پڑ جائے،
بدکاری کا یقین،
اللہ،
دیگر شرائط کا خیال، اور وہ سارے معاملات پورے، تو نکاح کرنا اس صورت میں فرض کی صورت ہو جائے گی.
ٹھیک،
اور اگر یہ جو ہے وہ اس کو اندیشہ ہے کہ نکاح کرے گا، نکاح تو کر لے گا، لیکن اس کے بعد جو نان نفقہ اخراجات کے معاملات آتے ہیں، جو وجوبی صورتوں میں نفقے کی صورتیں، اور جو اس کی ضروری باتیں یہ پورا نہیں کر پائے گا، تو نکاح کرنا اس کے لیے مکروہ ہے. اور اگر ان چیزوں کا یقین ہے کہ اس میں ہی مبتلا کرے گا، تو اب نکاح کرنا حرام ہو جائے گا.
اللہ 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 اللہ، نکاح کرنے سے پہلے کیا ہم ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہیں؟ اپنی کیفیت کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ مجھ پر نکاح کرنا سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے، یا معاذ اللہ ایسے بھی لوگوں کے جن پر نکاح کرنا حرام ہوگا. ہم نے سنا، آپ نے دو تین بار ایک بات کو بڑا امفسائز کیا، اس پر کافی زور دیا کہ نان نفقہ اور مہر کی رقم اور ضروریات. تو تھوڑا سا اگر اس کو مزید وضاحت فرما دیں کہ اگر ایک شخص نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کس طرح چیک کرے، اس کے پاس کتنی رقم ہونی چاہیے، وہ اپنی ہونے والی زوجہ کو کیا کچھ دے جب جا کے جناب وہ اس کے حقوق پورے کرے گا.
دیکھیں، اس میں تو کوئی شرائط اس طرح کی نہیں ہے کہ کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ ہم بتائیں کہ کس کے پاس اتنے لاکھ ہیں وہ نکاح کرے.
ٹھیک ہے،
عموماً لوگ تو اس کو سب سے پہلے اسی کو ہی دیکھتے ہیں.
جی،
پہلے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ جمع کریں،
جی،
حال کا کرایہ بنائیں، دیگر بنائیں،
جی، ولیمے کے پیسے بھی ہونے چاہیے، کپڑے بھی سلوانے ہیں،
سب معاملات کریں،
جہیز بھی دینا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟
تو بہرحال یہ اپنی جگہ، لیکن اصل معاملات یہ ہیں کہ ظاہر ہے یہ عقد نکاح کر کے معاملہ زوجہ کو اپنے پاس لائیں گے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو ہے وہ رہنا بھی ہے، اس کے لیے گھر چاہیے.
ٹھیک ہے،
اور وہ گھر بھی ضروری نہیں کہ الگ سے پورا جو ہے وہ ایک سیپریٹ اس کے پاس مکان ہو، اپنے ہی جہیں فیملی میں اگر رہ رہے ہیں اس میں اتنی جگہ ہے ان کے لیے
ٹھیک
کہ آرام سے رہ سکتے ہیں تو کوئی
ٹھیک
مذاکرہ. پھر ان کے کھانے پینے کے معاملات, تو وہ ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ اس پر آئیں
شوہر
پر آئیں.
ٹھیک ہے,
تو یہ پوری کرتا ہو نارمل آدمی تو
ٹھیک.
اور تقریباً اس کی جو ہے وہ استطاعتیں ہوتی ہیں.
ہاں,
اب جس میں نہیں ہے تو وہ ظاہر اپنی اس بارے میں رہنمائی لیں گے.
جو خود ہی نہیں کھا سکتا, جو خود ہی بے گھر ہے, تو پھر اس کے لیے کہا جائے گا کہ وہ شادی نہ کرے. لیکن ایک نارمل فیملی والا ہے اس کے پاس,
اس میں پھر وہ حقوق العباد کے معاملات میں مبتلا ہو جائے گا.
جی جی جی,
تو وہ پھر اور زیادہ جو ہے نا وہ اشد ہیں.
اچھا, لیکن ایک تو آپ نے بتا دیا, بڑا نارمل سا آپ نے سینیریو بتایا کہ اس کے پاس روم ہو یا ایک گھر ہو, اس کا کھانا پینے کی ترکیب کر سکتا ہو, ضروریات زندگی پوری کر سکتا ہو. لیکن آج تو جس سے بات کریں تو کہتے ہیں پہلے کچھ بن جاؤں, پہلے کچھ جناب کچھ بیلنس ہو جائے, کچھ کاروبار سیٹ ہو جائے, کچھ پیسہ جمع ہو جائے, کیونکہ اب وہی رسومات نے کمر توڑ کے رکھ دی ہے. لاکھوں روپے کی دعوت بھی کرنی ہے, جہیز بھی دینا ہے, تو یہ تمام چیزیں ضروریات ہیں نکاح کے لیے. یہ نہ ہو بس وہ ایک نارمل لائف اپنی بیوی کو دے سکتا ہو تو اس کو نکاح کر لینا چاہیے.
نہیں, یہ تو ظاہر سہولیات میں, آسائشوں میں, معاملات میں, اس میں اگر پڑتا ہے آدمی تو یہ تو کبھی پوری نہیں ہوتی یہ معاملات, تو یہ چلتے ہی رہتے ہیں. تو عام نارمل جو زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں, اس کے مطابق اگر اس کے پاس معاملات ہیں کہ وہ چلا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے, ویسے میرے پیارے اسلام بھائی, کیونکہ آپ نکاح کو ہم فوکس کر رہے ہیں, ورنہ مہر یہ واقعی ایک الگ ٹاپک ہے. نفقہ کیا ہوتا ہے, انشاءاللہ اس ٹاپک کو, اس موضوع کو ہم کنٹینیو کریں گے اور اگلے سلسلوں میں, یعنی آج کے بعد بھی جو ہمارا ہر منگل کو سلسلہ ہوتا ہے اسی ٹاپک کے تحت, جو نان نفقہ, مہر اور ان ٹاپکس کو بھی لے کے چلیں گے. حضور, اب ایک نوجوان کی میں نمائندگی کر کے آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ایک نوجوان ہے اور شادی کی تمنا بھی ہے, شادی کے دن بھی قریب آ رہے ہیں. اب بہت سارے سکیچز اور خیالات دماغ میں آتے ہیں کہ میری زوجہ جو ہے یا میری زندگی کی جو شریک ہے وہ ایسی ہونی چاہیے. شریعت اس بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے کہ جس عورت سے شادی کرنی ہے, جس لڑکی سے شادی کرنی ہے, وہ کیسی ہونی چاہیے, اور اس کے بارے میں ہماری پریورٹیز کیا ہونی چاہیے, ہماری ترجیحات کیا ہوں. بندہ بعض اوقات سوچتا ہے اچھے خاندان کی ہو, اچھا خاصا جہیز بھی لائے, خوبصورت بھی بڑی ہونی چاہیے, تو کن چیزوں کو پہلے دوسرے نمبر, کوئی لسٹ تو بتائیں نا کہ کس چیز کو ہم فوکس کریں اور اس کے مطابق اپنے لیے رشتہ تلاش کریں.
بالکل, شریعت مطہرہ میں اس کا بھی حل بیان فرمایا گیا ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تنکح النساء لاربع.
صحیح,
عورت کا نکاح چار وجہوں سے کیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے,
بعض اوقات جو ہے وہ لمالیہ, اس کے مال کی وجہ سے اس کو پسند کرتے ہیں لوگ, اس سے نکاح ہوتا ہے. ولی حسبیہ, اس کے حسب و نسب کی وجہ سے,
بالکل
شہرت کی وجہ سے.
ٹھیک,
اور ولی جمالیہ, اس کی خوبصورتی کی وجہ سے. اور چوتھی بات ارشاد فرمایا کہ ولی دینیہ, اس کے دین کی وجہ سے. پھر ارشاد فرمایا فذکر بذات الدین, ہر سننے والے دین والی کو جو ہے ترجیح دو.
کیا بات,
اس کو جو ہے وہ ترجیح دیں. اور دینی معاملہ واقعی آدمی جو ہے وہ, یہ جو باتیں کی آپ نے تو یہ اپنی جگہ ہیں.
ٹھیک ہے,
یعنی عام عوام میں یہی چلتی ہیں اور یہ زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے یہ چیز دیکھ لی, اس کے بعد ممانعت نہیں ہے کہ آپ جمال نہ دیکھیں.
ٹھیک ہے,
کیونکہ نکاح سے پہلے دیکھنے کا بھی جو ہے نا وہ اجازت رخصت ہے.
ٹھیک ہے,
آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ معاملات بھی ہونے چاہیے. لیکن یہ جو آپ نے بتایا کہ ایک دھن سوار ہوتی ہے پہلی, سب جو ہے نا وہ ایک خوبصورت کی حوالے سے, تو یہ جب نکاح ہوتا ہے تو معاملات پھر آگے کچھ بڑھتے ہیں, تو پھر آدمی سوچتا ہے کہ کاش خوبصورت کو بھی دیکھتا میں, ان معاملات کو بھی دیکھتا.
خوبصورت ہو مگر بد اخلاق ہو, خوبصورت مگر با پردہ نہ ہو, خوبصورت ہو مگر گھر چلانے والی نہ ہو, خوبصورت ہو اور بہت زیادہ زبان دراز ہو, تو پھر وہ خوبصورتی بھی اچھی نہیں رہتی.
تو پھر یہ معاملات جو ہے
وہ,
تو خوب سیرت,
اور یہ دین جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک آپ نے بیان کی کہ دین کی طرف
دین کی والے ان کو ترجیح
دی جائے, تو دین سے کیا مراد ہے, عورت میں دین کیا دیکھنا چاہیے؟
دیکھیں, دینداری کے حوالے سے ظاہر ہے کہ جو ایک چند باتیں آپ نے گنوا دی, اس حوالے سے عورت پر بھی کئی حقوق لازم آتے ہیں.
صحیح,
اور صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے لکھا بھی ہے کہ عورتوں کے ذریعے سے اس کے طریقہ کار کو, سلیقوں کو, اس کے دیگر جو ہے وہ اندازات اور معاملات جو ہے وہ, یہ بھی چیک کروا لیے جائیں,
عبادت کرتی ہے کہ نہیں, نماز پڑھتی ہے کہ نہیں.
تو اب کئی معاملے ایسے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں عموماً یہ جو آپ نے بات کی اور خود حدیث میں اس کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ جو آدمی کسی عورت کی طرف صرف اس کی عزت کی وجہ سے راغب ہوتا ہے نکاح کے لیے,
اللہ اللہ اللہ,
کہ یعنی اس کی بہت عزت ہے, اس کی وجہ سے میری شہرت ہو جائے گی,
جی
اس وجہ سے جو ہوتا ہے
بڑے خاندان والی ہے,
ہاں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جو ہے وہ ذلت میں زیادتی فرمائے گا.
اللہ اللہ,
وہ ذلیل ہوں گے لوگ. اور فرمایا جو مال کی وجہ سے راغب ہوتا ہے تو اس کے اندر فقر زیادہ ہوگا، فقر کی طرف جو ہے وہ چلا جائے گا. اور جو شخص اس لیے نکاح کرے، حدیث میں فرمایا کہ ادھر ادھر نگاہ نہیں کرے گا اور وہ پاک دامنی حاصل ہوگی، صلہ رحمی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس مرد کے لیے اس عورت میں اور عورت کے لیے مرد میں برکت پیدا فرما.
سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھیں یہ ہمیں ترجیح مل گئی، پریورٹی مل گئی کہ نکاح کرنے سے پہلے جس سے رشتہ کیا جا رہا ہے. اچھا یہ حضور، اور اگر اسلامی بہنیں سن رہی ہیں، مائیں سن رہی ہیں، تو مرد میں بھی پہلے دینداری کو ترجیح دی جائے گی؟
ظاہر ان معاملات کو
دیکھا جائے گا. دیکھیں بعض اوقات ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ لڑکا خوبصورت ہے، لڑکا مالدار ہے، بڑی اچھی جاب پر ہے، یا اسی طرح لڑکے والے لڑکی میں دیکھتے ہیں کہ بڑی خوبصورت ہے جناب، بڑا جہیز لے کر آئے گی، بڑے اچھے ہمیں پیسے ملیں گے. لیکن زندگی پیسوں سے نہیں گزاری جاتی، زندگی محبتوں سے گزاری جاتی ہے. گھر جو ہے وہ شفقت، پیار اور درگزر سے چلتے ہیں. جس کے ایٹیٹیوڈ میں، جس کی نیچر کے اندر، جس کی زندگی میں نرمی نہیں ہے اور بڑا پیسے والا ہے، وہ گھر ٹوٹتے ہم نے اور آپ سب نے دیکھے ہوں گے. اسی طرح وہ عورت جو نماز نہیں پڑھتی، آج یہ تو دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ کماتا کتنا ہے، لیکن یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ حرام تو نہیں کماتا. ذرا سوچئے، اگر حرام کمانے والا ہے، بڑا پیسے والا، رشوت کا کاروبار کرنے والا ہے، سود کا کاروبار کرنے والا ہے، معاذ اللہ شراب کا کاروبار کرنے والا ہے، پیسہ آپ کی بچی کو بڑا لا کر دے دے گا، لیکن آپ کی بچی بھی حرام پر پلے گی اور آئندہ اس کی نسلیں بھی حرام کھائیں گی، کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں؟ اور بالکل اسی طرح لڑکی کو پسند کرتے وقت لڑکے والے سوچیں کہ اگر وہ خود نماز نہیں پڑھتی تو میرے بچے کیسے نماز پڑھیں گے، اگر یہ خود جھوٹ بولتی ہے تو میری آنے والی نسلیں جھوٹی ہو جائیں گی. کیوں؟ کہ ماں کی آغوش، ماں کی گود یہ پہلی تربیت گاہ ہے. بہت پیاری حدیث ہم نے سنی ہمارے دارالفتا کے اسلام بھائی سے، اور پیارے آقا کا کتنا پیارا فرمان تھا کہ دین کی طرف ترجیح دی جائے. آج ہم میں سے کون یہ چیک کرتا ہے کہ جس سے رشتہ ہو رہا ہے وہ نمازی ہے کہ نہیں، عبادت گزار ہے کہ نہیں؟ اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. آپ کی کالز ہمارے پاس جمع ہیں، کچھ کالز لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ بچی جب بالغ ہو جائے تو اس کے پڑھائی کے، پڑھنے کے جو اندھیر ہوتے ہیں، اس کی تعلیم بھی مکمل نہیں ہو چکی ہوتی، اگر وہ حفظ کرنا چاہتے حفظ بھی نہیں کر پاتی، اور اس دوران اس کے وہ بالغ بھی ہو جائے، تو کیا تعلیم کے بغیر ہی اس کا نکاح کر دینا چاہیے، یا وہ تعلیم حاصل کر لے مکمل طور پر، عالمہ فاصلہ باندھ لے، اس کے بعد نکاح کیا جائے، یا اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں؟ جزاکم اللہ خیر.
آمین آمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضور محمد نعیم رضا اتاری روات شہر راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. ایک دارالفتا سے عرض ہے کہ سنا ہے کہ جس سے نکاح کرنا ہو اس لڑکی کو مرد دیکھ سکتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اور اگر یہ صحیح ہے تو اگر دیکھنا ممکن نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ رہنمائی فرما دیجیے
انشاءاللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نکاح کے وقت مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ لڑکی کی اجازت ہے یا نہیں، تو لڑکی کے ماں باپ خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ لڑکی کی طرف سے اجازت ہے، کیا لڑکی کی ماں باپ کی اجازت سے بھی نکاح ہو جاتا ہے؟ مولوی صاحب نے کیوں نہیں اجازت لی؟ برائے مہربانی مفتی صاحب کچھ مدنی پھول شاہ فرمائے.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولوی صاحب نے کیوں اجازت نہیں لی، اس کا بھی جواب لیں گے، لیکن پہلا سوال تھا، ابھی بچی بالغ ہو گئی لیکن اس کی پڑھائی جاری ہے، اگر وہ درس نظامی کر رہی ہے، حفظ کر رہے ہیں، تو کیا کوئی ایسی لمیٹیشن ہے کہ بالغ ہوتے ہی شادی کر دینا ضروری ہے، یا کچھ پڑھایا جا سکتا ہے؟
دیکھیں اس میں حدیث مبارک میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب عورت کے لیے اس کے ہم پلہ رشتہ مل جاتا ہے تو اب تاخیر نہ کی جائے اس میں،
ٹھیک ہے.
اور ہمارے اسلام میں اس کی ترغیب بھی یہی ہے کہ نکاح کے معاملے میں جو ہے وہ بلوغت کے بعد جو ہے وہ جلدی کی جائے،
ڈیلے نہ کیا جائے، لیٹ نہ کیا،
تاخیر بلا وجہ نہ کی جائے،
ٹھیک
ہے. اب بسا کا جو اگر غلط مقاصد کے پیش نظر کسی وجہ سے تاخیر کا سبب بنتے ہیں، نکاح بالکل جو ہے وہ درست طریقے سے رشتہ بھی مل چکا ہے، معاملات بھی ہیں، کوئی رکاوٹ بھی بظاہر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو روکے رکھنا کسی بھی اور اسباب ایسے جو ہے وہ دنیاوی معاملات کے اوپر رکھ دینا، تو اس کی بہرحال کوئی پذیرہ ہی نہیں ہمارے اسلام میں، بلکہ اس کے برعکس ہم نے حدیث طیبہ ایسی پڑھی جس میں یہ ارشاد فرمایا گیا. کہ اگر لڑکی جو ہے وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، 12 سال کا ذکر بھی ہوا ہے، اور اس کے باوجود نکاح نہ کیا جائے اور وہ کسی برائی میں پڑ جائے تو اس کا گناہ اس کے والد پر بھی ہوتا ہے۔
اللہ اللہ اللہ، تو بالکل کر دینی چاہیے۔ اب حفظ یا درس نظام کے بارے میں بھی جاری رہ سکتے ہیں
بیٹے کے بارے میں، بچے کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جس کا بیٹا ہو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کا نام اچھا رکھے، یعنی اولاد کے حقوق میں سے اس کا نام اچھا رکھے، اس کو ادب سکھائے، اور جب وہ بلوغت میں عمر میں ہو جائے تو اس سے جو ہے وہ نکاح کا اہتمام کریں۔
ٹھیک،
تو اگر ایسے معاملے میں اگر بیٹے کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے تو اس کا بھی جو ہے گناہ اس پر تو ہوتا ہے لیکن والد پر بھی گناہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو جو خام خواہ کسی وجہ سے جو ہے وہ تاخیر کا سبب بننے ہوں تو یہ باتیں اگر جو ہے وہ پائی گئیں تو صورت میں گناہ لازم آئے گا۔
چلیں، یہ ماں والدین کے لیے بھی مدنی پھول احادیث کی روشنی میں آ گیا کہ بچوں کا نکاح ڈیلے نہ کریں، بہت زیادہ تاخیر نہ کریں، بالغ ہونے کے بعد جلد سے جلد اس فرض سے آپ سے بکدوش ہو جائیں تاکہ وہ بھی خیر و عافیت سے رہے اور گناہ والا کوئی معاملہ بھی نہ ہو۔ ہاں، اگر جیسے حفظ اور ہم نے درس نظامی کی مثال دی اسلامی بھائی نے، تو بہت ساری ہمارے جامعۃ المدینہ للبنات میں ایسی اسلامی بہنیں جو شادی کے بعد بھی درس نظامی جاری رکھتی ہیں، حفظ کر لیتی ہیں، تو وہ کام بعد میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بالغ اگر ہو گئے ہیں تو جلد سے جلد اس فرض کو ادا کر دیا جائے۔ اچھا، یہ جملہ میں نے بھی کہا، اس فرض کو ادا کر دیا جائے، اور یہ کہا بھی جاتا ہے،
عموماً بولا جاتا ہے،
تو یہ شادی فرض
ذمہ داری اس کو،
اچھا وہ ذمہ داری کی وجہ سے فرض،
جیسے فریضہ بولا ہے،
جی جی
یہ فریضہ ہے، یہ آپ کا فریضہ ہے، میرا فریضہ ہے،
تو یہ وہ والا فرض نہیں ہے، ایک ذمہ داری کے اعتبار میں فرض کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، محمد نعیم رضا بھائی تھے کہ سنا ہے کہ نکاح جس سے کرنا ہو، آپ نے بھی اپنی گفتگو میں بھی فرمایا تھا، مرد اس لڑکی کو دیکھ سکتا ہے، تو ایک تو وہ دیکھنے کی کیفیت کیا ہوگی، کیا ملاقاتیں کر سکتا ہے یا دیکھ سکتا ہے، اس بارے میں بھی کچھ رہنمائی فرمائے، کیا واقعی دیکھ سکتا ہے کہ نہیں؟
جی ہاں، حدیث مبارکہ میں اس کی رخصت جو ہے وہ موجود ہے، خود حدیث میں ذکر آیا ہے کہ دیکھنے کی جو ہے وہ اجازت ہے،
ٹھیک،
یہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں معاشرے میں ظاہر ہے آپ بھی رہتے ہیں ہم بھی رہتے ہیں، معاملہ کچھ برعکس ہے، جس کا نکاح ہونا ہے وہ گھر پر ہیں اور باقی ساری فیملی دیکھ رہی ہے وہاں پر، باقی افراد جو ہے نا وہ جا رہے ہیں، تو بسا اوقات اس پہ لوگ زیادہ تان و تشنی کرتے ہیں کہ جس کا نکاح ہونے والا ہے وہ نہیں دیکھے گا،
ٹھیک ہے،
بعض مخصوص علاقوں میں تو بہت زیادہ شدت برتی جاتی ہے اس پہ کہ جس کا نکاح ہوگا، بالفر نکاح بھی ہو چکا ہے، رخصتی نہیں ہو رہی، رخصتی ابھی کچھ جو ہے وہ تاخیر سے ہے، تو اس پر تو اتنی سختی ہے، لیکن عام جو غیر محرم ہیں اور جن سے پردے کے احکام ہیں ان پہ جو ہے وہ کوئی معاملہ نہیں ہے۔
دونوں طرف کی بات ہے، یعنی آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کہی، یہ دو طرح کے ہمارے ماحول ہیں ہمارے پاکستان میں، بالخصوص بیرون ملک میں بھی ہوگا، کہ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو بہت سختی کرتے ہیں کہ نکاح رشتہ اس کا لے کے جا رہے ہیں، اس کو نہیں دکھائیں گے، نکاح ہو گیا پھر بھی نہیں دکھائیں گے، اب اس کے بعد جو ہوتا ہے ہوتا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ سختی، یہ بھی غلط ہے، اس کی بھی آپ وضاحت فرمائیں گے۔ اچھا، کچھ لوگ اتنے زیادہ براڈ مائنڈڈ بن گئے اس حدیث پاک اور اس روایت کو لے کے کہ جناب شریعت میں اجازت ہے، تو اب نکاح سے پہلے ان دونوں کو ساتھ بیٹھ کر کہیں گھومنے پھرنے جانا چاہیے اور کچھ تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے ایک دوسرے کو سمجھنے، کیونکہ تو قرآن و حدیث میں اجازت دی گئی ہے، اور اس کے بعد جناب نکاح کریں گے، تو کچھ اس کی باؤنڈری بنا دیں ہمیں کہ کہاں تک اجازت ہے۔
اس اجازت کو جو ہے وہ اس طرح بعض لوگ جو ہیں وہ اس کی اپنی طرف سے ہی جو ہے وہ وضاحت کر کے اس کو غلط استعمال کرتے ہیں، حالانکہ وہ ایک اجنبی مرد اور عورت ہیں، ان کا بھی کوئی نکاح کا تعلق نہیں ہے، تو پردہ ہے شریعت کی طرف سے،
ٹھیک ہے،
اب شریعت نے کہیں اجازت دے دی کہ یہاں یہ دیکھ سکتے ہیں، تو وہ اجازت اتنی ہے، قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ ان سے تعلقات بڑھائیں، ان سے جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ بیٹھ جائیں، باتیں کرنے لگ جائیں، ان کا وہ نمبر لے لیں، یہ میسج کرتے رہیں، باتیں کرتے رہیں، تو یہ قطعاً، اور جو آپ بتا رہے ہیں وہ تو اور سخت بلا ہے کہ آدمی جو ہے وہ گھومنے پھرنے جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور ہے کلچر بعض ایسے بھی کہ جس میں اتنی رخصتیں ہیں اور اجازتیں دیتے ہیں، تو ایسے افراد وہ بھی گناہگار ہیں، ان کے گھر والے بھی جو ہے وہ جو روکنے پر قادر ہیں وہ گناہگار ہیں،
جرم میں برابر کے شریک ہیں،
بالکل، تو ان کو یہ بالکل اجازت نہیں دینی چاہیے کبھی۔
اچھا، یہ دیکھنے کی اجازت،
اور یہ واجب بھی نہیں ہے کہ دیکھنا ہی دیکھنا،
اچھا اچھا،
یہ بھی نہیں ہے کہ بس اوقات اپنے جیسے بہنوں کے ذریعے، والدہ کے ذریعے، اپنے گھر کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے،
ٹھیک ہے، امید ہے کہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ ایک سوال یہ تھا کہ نکاح کے وقت مولوی صاحب فرماتے ہیں کیا لڑکی کی طرف سے اجازت ہے،
دیکھیں موبائل میں تصویر اپنے پاس رکھنے کی ان کو اجازت نہیں ہوگی،
صرف دیکھ کے وہاں، ورنہ پھر اس کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ بہت اچھا آپ نے فرمایا۔ اب جو تیسرا سوال تھا حضور، کے نکاح کے وقت مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ لڑکی کی اجازت ہے،
سوال صحیح پوچھا انہوں نے، اور بہت سی جگہوں پہ ایسے معاملے آتے ہیں، تو ایسی تمام افراد کو، مدنی چینل کے ناظرین کو اور ایسی فیملیوں کو یہ سمجھنا چاہیے، یہ ایک عقد نکاح ہے اور یہ شرعی تقاضوں کے مطابق ہی ہوگا،
ٹھیک ہے،
تو اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو غلط جو ہے وہ رائج ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے بسا اوقات جو ہے وہ یہ عقد جو ہے وہ صحیح طرح تام جو ہے وہ واقع نہیں ہوتا اور بسا اوقات فضولی ہو جاتا ہے, یعنی نکاح فضولی اسے ہم کہتے ہیں. اب یہ ہے کہ اگر آپ کے بھی تجربے میں آیا ہوگا کہ قاضی صاحب جو بھی مولانا صاحب نکاح پڑھاتے ہیں کچھ افراد گئے تو وہ تو باقاعدہ اجازت لے لیتے ہیں.
جی جی.
اب وہ کہتے ہیں اجازت لی, اجازت لینے کے بعد باہر آئے اور ان کو بولا آپ نکاح پڑھا دیں اور وہاں سے اجازت وکالت اپنے لیے لی اور ان کو آگے جو ہے وہ آگے دے دی. تو یہ آگے خود جو ہے وہ اس طرح ان کو وکالت دینے کے مجاز نہیں ہیں.
ٹھیک ہے.
جبکہ اس کو آدمی کو اس طرح کی وکالت نہ ملی ہو. اب یہ بہت ایک اہم
ہے.
عموماً ماموں جا کر یا کوئی جا کر یا بسا اوقات نکاح سے ایک دن پہلے وہ وکالت لی ہوتی, اجازت لی ہوتی.
جی.
اب وہ مجلس نکاح میں جو ہے وہ قاضی صاحب کو کہا جاتا کہ آپ جو ہے مولانا صاحب آپ پڑھا,
آپ کو اجازت,
آپ کو اجازت.
ٹھیک ہے.
تو یہ اس طرح اجازت دینے کے مجاز نہیں ہے. جو اجازت لے کے آیا ہے, اب وہ اگر اجازت واقعی ان کے لیے لے کے آیا ہے یا وکیل مطلق ایسا بنا ہے کہ کسی کو بھی یہ اجازت دے دیں تو یہ ایک الگ صورت ہے. لیکن خاص کہ آپ کا پڑھا دیں, آپ کا کر دیں نکاح, وہ کہ ہاں کر دیں میرا نکاح, تو یہ اس کو اجازت ملی ہے, تو اب یہ آگے اس طرف نہیں جائے.
اس کو تھوڑا سا کلیئر کرتے ہیں ناظرین کے لیے. ناظرین یہ ذرا غور کیجئے گا, ہمارے یہاں نارملی ہوتا یہ ہے کہ جو دلہن ہوتی ہے اس کے پاس رشتہ دار یا مولوی صاحب یا جو بھی کچھ ایک دو لوگ بعض اوقات جاتے ہیں, عموماً تو رشتہ دار ہی جاتے ہیں, اور جا کر یہ اجازت لیتے ہیں کہ آپ کا نکاح فلاں بن فلاں سے اتنے حق مہر کے عوض ہم کروا دیں, آپ کی اجازت ہے. اس لڑکی نے اجازت دے دی. تو جو ہمارے دارالفتا اہل سنت کے اسلام میں جس مدنی پھول کی طرف یا جس پوائنٹ کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں کہ جس نے اجازت لی ہے دلہن سے, اجازت تو اس نے لی ہے, اور وہ اب جناب قاضی صاحب کو جا کے کہتا ہے آپ پڑھا دینے کا, میں آپ کو اجازت دیتا ہوں, کیا اس کے پاس اس چیز کی اجازت ہے کہ یہ کسی اور کو اجازت دے دے, یا اس کو صرف خود نکاح پڑھانے کی اجازت ملی تھی؟ ایک ایسا کوئسچن مارک ہے جو نارملی ہماری شادیوں میں اسی طرح ہو رہا ہوتا ہے. تو اب ذرا وضاحت فرمائیں کہ اجازت کس طرح لی جائے تاکہ یہ معاملہ سالو ہو جائے.
اور یہ ابھی نہیں, صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے باہر شیت میں اس کو ذکر کیا کہ اس وقت سے یہ معاملہ ایسا جو ہے وہ چلتا ہے. تو اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے, جو صحیح اور درست طریقہ, کہ یہ جائیں, اولاً بہتر یہی ہے کہ جو بھی قاضی صاحب نکاح پڑھائیں گے ان کا نام بھی لے جائیں, تحریر کر لیں تو اور اچھی بات ہے, اور ان سے جا کر جن کا نکاح ہونا ہے ان سے یوں اجازت لے لی جائے کہ فلاں بنت فلاں آپ کا نکاح جو ہے وہ اتنے حق مہر میں فلاں بن فلاں سے فلاں قاضی صاحب یہ پڑھا دیں, آپ اجازت دے دیں, ان کو وکالت دے دیتی, تو وہ کہیں کہ میں نے وکالت دی تو یوں درست ہو جائے گا.
ٹھیک ہے.
یعنی ڈائریکٹ ان کا نام ہی لے لیں
قاضی صاحب کا نام,
قاضی صاحب. اور اگر خود ہی وہ جا رہے ہیں, جیسے بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ
قاضی صاحب
مولانا صاحب جو ہوتے ہیں وہ خود ہی جاتے ہیں, تو انہوں نے خود ہی اپنے لیے وکالت لے لی اور وہاں جا کر ایجاب و قبول کر لیا, تو یہ درست ہے.
اچھا, اس میں تھوڑا سا ایک اور مسئلہ بتائیں کہ اگر مثال کے طور پہ کسی نے ایک دن شادی سے پہلے کسی قاضی صاحب کا نام لے کے اجازت لے لی, دوسرے دن وہ قاضی صاحب ہی نہیں آئے, تو کوئی اور آسان حل بتا دیں نا کہ کوئی اور بھی پڑھا سکے.
مطلق لے لے کسی سے بھی جو ہے وہ ہم خود بھی دے سکتے ہیں, آگے بھی اجازت دینے کے مجاز ہمیں بنا دیں.
یعنی آپ ہمیں یہ اجازت دے دیں کہ ہم آپ
وکیل مطلق,
وکیل مطلق بنا دیں. تو یہ تھوڑا سا میرے پیارے اسلام کو سمجھنا ہوگا, اور اس طرح اگر آپ اجازت لیں گے تو اچھا. اب سوالات بڑے پیدا ہو گئے ہوں گے ذہن میں کہ یہ تو بھائی نئی بات آ گئی, ہمارا نکاح تو ایسے ہوا ہی نہیں تھا, وہ تو آ کے کہہ دیا تھا قاضی صاحب کو, تو اب نکاح ہوا یا نہیں ہوا, اس بارے میں بھی تو فرمائیں.
جی, یہ جو اس طرح نکاح ہوتا ہے نا, یہ کہ جس کے لیے اجازت تھی اس نے نہیں دوسرے نے پڑھا دیا, تو اس کو کہتے ہیں نکاح فضولی.
نکاح فضولی,
یہ وہ فضول نہیں ہے, فضول گیا بالکل, یہ وہ اس طرح نہیں, اس کو نکاح فضولی ایک خاص اصطلاح بولا جاتا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ جس کی طرف سے وہ فضولی ہوا ہے, یعنی جس کا اذن اجازت شامل نہیں تھی,
ٹھیک ہے,
وہ اگر اس پر رضامند ہیں, جیسے ہمارے یہاں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہو بھی جائے تو اب رخصت ہو کر چلے جاتے ہیں
گھر,
تو گویا کہ اس نے اپنے عمل سے اس نکاح کو نافذ کر دیا.
ٹھیک ہے,
تو وہ نکاح درست ہے.
درست,
لیکن ہمیں اس طرح کرنے کی اجازت نہیں کہ بعد میں خود ہی یہ درست ہو جائے گا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نکاح فضولی اس طرح جو ہوا ہے, اب وہ اس کو خبر ملے اور وہ رد کر دے کہ مجھے قبول نہیں ہے, منظور نہیں ہے, تو وہ
ختم ہو جائے گا.
تو
آپشن جو
اولاً یہ ہے کہ صورت پہلے ہی شروع سے ہی اس کا خیال رکھا جائے,
ٹھیک,
اور خیال رکھتے ہوئے جو یہ شرعی طریقہ ہے اس کے مطابق ہی جو ہے وہ اجازت دی جائے.
میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے گھروں میں جب نکاح کا یہ موقع آتا ہے, شادی کی تقریب آتی ہے, تو کئی مہینوں پہلے تیاری شروع ہو جاتی ہے. لیکن تیاری کن چیزوں کی ہوتی ہے, کپڑے کون سے بنانے ہیں, ہال کون سا بک کرنا ہے, کھانا کیا پکے گا, مہمانوں کی کیا لسٹ ہوگی, کس کس کو دعوت دینی ہے، کس کو بلانا ہے، سارے انتظامات مہینوں پہلے شروع ہوتے ہیں. یہ شرعی احکام کون سیکھے گا؟ کس نے وکالت لینی ہے، کس طرح وکالت لینی ہے، بیوی کے کیا احکام ہے، کیا وہ شوہر نے پڑھے، شوہر کے کیا احکام ہے، کیا وہ ہونے والی زوجہ نے پڑھے، خاندان کو کس طرح ایک دوسرے سے غیبت اور بری باتوں سے بچنا ہے، اس کا علم کون، اس کی تیاری کون کرتا ہے؟ یعنی کس قدر علم دین سے دوری ہے. ہم سنتے چلے جا رہے ہیں کہ کتنی اہم باتیں ہیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے، ان باتوں کا پتہ نہیں. ہاں ہم سے یہ پوچھ لیجئے کہ آج کل کپڑے کون سے سیئے، دولہے نے کیا پہننا ہے، دوسرے دن کیا پہننا ہے. برائے کرم یہ ان سلسلوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم دین سے کتنے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم مسلمان ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، اور ایک بڑی پیاری سنت پر عمل کرنے جا رہے ہیں. تو ہمیں ان تمام باتوں کو سیکھنا چاہیے. ہمارے یہاں حاضرین موجود ہیں، ان سے بھی کچھ سوالات دیکھتے ہیں. یہاں موجود اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
احمد رضا عطاری جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سے. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ معاشرے میں شادی سے پہلے منگنی کی جاتی ہے، شریعت میں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں اس میں اضافہ ایک اور کر دیتا ہوں، منگنی سے پہلے ہمارے یہاں تو ایک بات پکی بھی کی جاتی ہے، تو یہ بھی کہا جاتا ہے ابھی ان کی منگنی نہیں ہوئی، ابھی بات پکی ہوئی ہے. اچھا پھر کیا ہوگا؟ پھر منگنی ہوگی اور اس کے بعد شادی ہوگی. تو اب یہ ذرا بتائیں، یہ آپ تو نکاح پر لے جا رہے تھے، نکاح کے مسائل، یہ منگنی اور یہ بات پکی، یہ کیا ہے؟
دیکھیں منگنی بات پکی مختلف آپ جتنی رسمیں مزید بڑھاتے ہیں بڑھتی جائیں گی. اصل یہ ہے کہ منگنی جو ہے وہ ہے ایک طرح کا وعدہ نکاح ہے،
ٹھیک ہے.
کہ بات پکی میں یہی ہوتا ہے کہ باقی انہوں نے طے کر لیا ہے، تو اس کی شرعی حیثیت ہے کہ یہ وعدہ نکاح ہو چکا ہے،
ٹھیک ہے.
تو اب اس کو جو ہے وہ بلا اجازت شرعی اس کو جو ہے نہ توڑا جائے،
ٹھیک ہے.
یہاں ایک اور بات عرض کرتا ہوں کہ بات جب پکی ہوئی تو اب سمجھتے ہیں کہ نکاح پکا ہو گیا، نہیں ابھی نکاح کا نہیں معاملہ ہے، اب وہ میاں بیوی نہیں ہے،
اجنبی ہیں،
اجنبی مرد ہے وہ اجنبیہ عورت ہے،
ٹھیک ہے.
تو ان کے درمیان منگنی کے بعد پردہ حائل ہے،
ٹھیک ہے.
پردے کے احکام اپنی جگہ برقرار رہیں گے، یہ گفتگو بات چیت ان کو جو ہے وہ اس سے سب معاملات سے جو ہے وہ بچنے کا حکم.
گفتگو اور بات چیت سے آپ نے بتا دیا، پردے کا بھی بتا دیا، لیکن انگوٹھی وغیرہ پہنا سکتے ہیں؟
نہیں بالکل جائز نہیں ہے، وہ اس کے لیے ابھی غیر محرمہ ہے، اس کی زوجہ بھی نہیں ہے، تو بالکل ہاتھ نہیں پکڑ سکتی، نہ یہ پکڑ سکتے ہیں نہ انگوٹھی پہنا سکتے ہیں. اور ایسے والدین بھی شرن گناہگار ہوں گے جو اس کام پر جو ہے وہ خوشی اور راضی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ سب معاملہ.
اچھا منگنی میں چلیں، آپ نے بتایا کہ پردہ بھی ہے، یہ تو بہت سارے آج ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، لیکن چلیں ریمائنڈر آ گیا کہ بے پردگی نہیں کرنی، لڑکا اور لڑکی مل بھی نہیں سکتے، بات بھی نہیں کر سکتے، ایک ساتھ اسٹیج پر بٹھا کر نہ جانے کتنی رسمیں، ایک دوسرے کو ہار پہنائے جاتے ہیں، کیک کھلایا جاتا ہے، انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، وہ سارے ناجائز و حرام ہیں. اس کو آرگنائز کرنے والے، اس پر خوش ہونے والے اس جرم میں برابر کے شریک ہو گئے، توبہ کر لیں اگر کسی نے ایسا کیا ہے، اور آئندہ جن کا ہونے والا ہے وہ نیت کر لیں کہ ہم ایسا کچھ نہیں ہونے دیں گے ان شاء اللہ عز و جل. اچھا اب یہ تو ہو گیا، اب انگوٹھی پہنائی نہیں، انگوٹھی بھیج دی، تو اب سسرال والوں نے ڈائمنڈ والی سونے کی انگوٹھی لڑکے کے لیے بھیجی ہے، تو وہ پہن سکتا ہے کہ نہیں؟
دیکھیے سونا تو مرد پر جو ہے وہ حرام ہے،
ٹھیک.
خود حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے جو ہے وہ ہاتھوں میں سونا اور ریشم، اور فرمایا میری امت کے مردوں پر یہ دونوں چیزیں حرام ہیں،
ٹھیک ہے.
تو اب یہ دونوں جو ہیں یہ حرام ہیں، لہذا سونا بھلے انہوں نے اس طرح بھیجا ہے تو مرد نہیں پہن سکتا اس کو، اپنے پاس رکھ سکتا ہے، اپنی ملکیت میں رکھ سکتا ہے، پہننے کی اجازت نہیں،
پہننے کی بالکل اجازت نہیں، یہ بھی پتہ چل گیا. چلتے ہیں ایک اور اسلامی بھائی سے دیکھتے ہیں، یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں سے ہم سے اسلامی بھائی کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد شریف ہے اور میں مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا نکاح کے لیے رجسٹر ہونا ضروری ہے یا نہیں، اس پر رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے ایک طریقہ تو بیان کیا کہ اس طرح وکالت لی جائے گی، ایجاب و قبول ہوتا ہے، لیکن یہ جو رجسٹرار ہوتا ہے، رجسٹرڈ نکاح کروانا، یہ ضروری ہے؟
شرعی طور پر جو ہے وہ کئی معاملات، یعنی بعض جو ہم نے سمپل طریقہ بتایا وہ صرف عقد نکاح کے حوالے سے،
ٹھیک ہے،
کئی اس کے جو ہے وہ مستحبات کو اور دیگر معاملات کو بیان فرمایا گیا ہے. جیسے اس میں خطبے کا ہونا، نکاح بہتر ہے مسجد کے اندر نکاح کا معاملہ ہو، اور دیگر جو ہے وہ معاملات کا خیال رکھنا. جو یہ رجسٹر ہونا یا کاغذات تیار کرنا قانونی کاروائی ہے، بالکل جو ہے وہ ممانعت چھن چکے اس کی نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
کر سکتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، آگے کئی معاملات اسی پر جو ہے وہ منحصر ہوں گے.
اچھا، لیکن کرنی چاہیے، بہتر ہے، ایک لکھی ہوئی چیز ہے، پروف ہے، سمجھ آتا ہے. لیکن اگر کسی نے نکاح کیا اور ایسا کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہے اس کے پاس، تو پھر نکاح تو ہو جائے گا؟
بالکل ہو جائے گا. شرن اس کے چونکہ یہ لازم نہیں ہے، اور نہ ہی نکاح کی شرائط میں سے کہ یہ فارم ہونا جو ہے ضروری ہے.
ٹھیک ہے، امید ہے یہ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا. چلتے ہیں ہم کالز کی طرف، دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں عمر محمود اتاری ضلع جہلم سے بات کر رہا ہوں. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ کیا ٹیلیفونک نکاح جائز ہے یا نہیں؟
ٹیلیفونک نکاح انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو.
میرا نام محمد شفیع ہے، میں شاہ عالم ضلع بکر سے بول رہا ہوں. صاحب کی خدمت میں میرا سوال یہ ہے کہ میرا جوان بیٹا ہے، میں نے اس کو شادی کے کہا تو وہ انکار کرتا ہے. فی الحال اگر وہ انکار کرتا ہے تو کیا اب بھی مجھ پہ یہ ذمہ داری جو مولانا صاحب نے فرمایا وہ کس صاحب نے کہ اس کا گناہ اس کے والد پر بھی ہوگا؟ سری رانو بھائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرن فی کار.
آمین آمین. بہت شکریہ آپ سب کا، آپ نے کال کیا، مرحبا کہتے ہیں اپنے سلسلے میں. ایک سوال تھا، جوان بیٹے کو میں نے تو کہہ دیا شادی کرنے کا، وہ نہیں کرتا تو اب مجھے تو گناہ نہیں ملے گا؟
بالکل ان کو گناہ نہیں ملے گا، جبکہ ان کی طرف سے کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
اور صورت میں وہ خود ہی، کیونکہ یہاں پہ اس حدیث کے تحت ہی میراث میں مفتی احمد یارخان ایمی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ کسب گناہ جو فیل کیا ہے وہ تو اس کو ویسے ہی ملنا ہے، اس کو ہی ملے گا. اور والد کے سر پہ کیوں جا رہا ہے؟ کہ وہ اس میں سبب بنائے تاخیر کا.
بہت اچھی وضاحت آپ نے کر دی، میں سوچ رہا تھا ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں چلو بھائی اب تو
یہ ماں باپ کی طرف،
ماں باپ کی طرف گناہ جائے گا، انہوں نے ڈیلے کی ہماری شادی، اب ہم گناہ کر لیتے. تو آپ نے فرمایا گناہ ان کو تو ملنا ہی ملنا
ہے ان کو جو وہ معاملہ کریں گے، چاہے والدین بالفرض کسی کے نہیں بھی کر رہے ہوں اور وہ شامل بھی ہوں اس میں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ ہم بری ہو ذمہ اس معاملے میں.
ٹھیک،
ان کو گناہ ملے گا،
ان کو بھی گناہ ملے گا. اور اس میں اس صورتحال میں تو والد صاحب کو گناہ نہیں ملے گا کیونکہ ان کی رضامندی ہے. ٹیلی فون پر نکاح ہوتا ہے، شوہر کہیں اور ہے، لڑکی کسی اور شہر میں رہنے والی، کسی اور ملک میں ہے، تو نکاح ہو جائے گا؟
ٹیلی فون، انٹرنیٹ
جی
اور دیگر معاملات. دیکھیں نکاح کے لیے کہ ایجاب و قبول کے لیے مجلس کا ایک ہونا ضروری.
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے. اب کوئی آدمی اگرچہ وہاں پہ کتنے گواہ لے کے بیٹھا ہو اور یہ لڑکی جو ہے وہ دوسرے علاقوں میں، اور اس طرح وہاں بھی مجلس سے بھلے نکاح قائم کی ہو، یہاں بھی قائم کی اور فون پہ ایجاب و قبول اس طرح ہو رہا ہے، نیٹ کے ذریعے ہو رہا ہے، تو یہ درست نہیں ہے.
نکاح نہیں ہوگا،
نکاح نہیں ہوگا اس طرح.
اچھا، اب
بس وقت ایسا خاص کوئی مجبوری لائق ہو جاتی ہے اور اس مجبوری کے پیش نظر آدمی یہ نکاح کرنا چاہتا ہے، بیرون ملک میں کہیں بھی ہیں
جی،
تو اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. تو اس میں جو طریقہ ارشاد فرمایا کہ جو اس مجلس نکاح میں حاضر نہ ہو سکے، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، تو وہ اس مجلس میں جو موجود افراد ہیں ان میں سے کسی کو اپنے نکاح کی وکالت دے دیں.
ٹھیک ہے،
وہ ان کو اپنے نکاح کی وکالت دے دیں. اب جو جس کو وکالت انہوں نے دی ہے تو وہ اس مجلس میں اپنے اس موکل کی طرف سے یا موکلہ کی طرف سے، مرد عورت جس نے وکالت دی اس کی طرف سے، اس نکاح کو جو ہے وہاں پر ایجاب و قبول کا سلسلہ ہو جائے، تو یہ نکاح شرن بالکل درست اور منعقد مانا جائے گا.
یعنی یہ تو بڑا آسان آپ نے کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر لڑکا ایک اور ملک میں ہے، لڑکی کسی اور ملک میں ہے یا دور ہیں، اور ایک مجلس میں یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا، تو لڑکی جو ہے اپنے نکاح کی اجازت یا وکالت کسی ایسے شخص کو دے دے جو لڑکے کے پاس موجود ہو اس مجلس میں، اور وہ اس کی طرف سے اس لڑکے سے ایجاب و قبول کروا لے، تو یہ نکاح ہو جائے. اچھا، یہ جو وکالت دی جائے گی یہ بھی یہ تو ٹیلی فون پہ دی جا سکتی ہے؟
فون پہ وکالت دینا یہ منع نہیں ہے،
یہ منع نہیں
ہے.
ٹھیک ہے، ایجاب و قبول جو ہے،
ایجاب و قبول کے لیے ظاہر ہے پھر وہ وہاں ایجاب کریں گے، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی مجلس ایک نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
تو اصل جو نکاح ہو رہا ہے وہ ایجاب و قبول ہے، جو اس کے رکن ہیں وہ ہیں ایجاب و قبول.
ٹھیک ہے،
تو وہ اس کے لیے ایک مجلس ہونا ہے.
ٹھیک ہے،
تو اب یہ جو وکیل اس کی طرف سے وکیل بن کے یہاں پہ وہ معاملہ کریں گے، تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس آدمی نے خود بیٹھ کے یہاں پہ کیا.
ٹھیک ہے،
تو اس کے سارے افعال جو جس کی وکالت اس کو دی گئی وہ اسی کی طرف لوٹتے ہیں. تو اب ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ٹیلی فونک نکاح ہوا، یہ ٹیلی فونک نکاح نہیں ہوا، یہ ٹیلی فونک وکالت ہوئی اور نکاح درست طریقے.
کتنی پیاری بات ہے میرے پیارے اسلام بھائی. یہاں میں اپنے ناظرین سے ایک بات کرنا چاہوں گا. نارملی ہم کہتے ہیں کہ یہ منع کر دیا جاتا ہے, بڑی اسٹرکٹنیس ہے اور جناب بڑا سختی ہوتی ہے بعض اوقات علماء کرام کی طرف سے. تو دیکھیں علم سے دوری کی بنا پر ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے. اب آپ نے صرف ایک ہی جملہ سنا کہ ٹیلی فون سے نکاح نہیں ہو سکتا, بندہ کہے دو ملک مختلف شہروں میں یا ملکوں میں رہنے والے کیسے نکاح کریں, تو کتنا آسان سولوشن سامنے آ گیا. بات وہی ہے, علماء سے مربوط بندہ رہے, علم دین سیکھے, تو ایک تھوڑی سی تبدیلی کر کے بات بھی درست ہو جائے گی, جائز بھی ہو جائے گی اور ہم گناہ سے بھی بچ جائیں گے. تو علم دین کی واقعی بہت زیادہ اہمیت ہے. کال سے پہلے یہاں میں حضور ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا. ایک تو ٹیلیفونک نکاح ایک مجلس نہیں ہے, انٹرنیٹ پر نکاح آپ نے فرمایا, لیکن ایک بعض اوقات آج کل ویڈیو کانفرنسنگ ہوتی ہے, بالکل سامنے وہ بھی بیٹھے ہیں جیسے اسکرین پر وہ بھی نظر آ رہے ہیں, ہم بھی نظر آ رہے ہیں, تو اس کو بھی ایک مجلس نہیں گنے
گی؟ قطعاً ایک مجلس اس کو شمار نہیں کیا جائے گا, اگرچہ وہ سامنے نظر بھی آ رہے ہوں, بات بھی ہو رہی ہے, سامنے اسکرین پر نظر بھی آ رہے ہیں, تو یہ ایک مجلس
ایک مجلس نہیں ہے. ٹھیک ہے, کرنا وہی چاہیے جو آپ نے اس کا طریقہ کار بتا دیا. ٹھیک ہے, مزید کالس کی طرف چلتے ہیں, دیکھتے ہیں.
اب وہ اس مجلس کو بھلے اپنے طور پہ ملاحظہ کر رہے ہیں, سب چیزیں اپنی دیکھ رہے ہیں, دوسرے بیرون ملک میں بیٹھ کے میرا نکاح ہو رہا ہے, سب معاملات ہو رہے ہیں,
ٹھیک ہے,
تو اس میں ممانعت نہیں ہے,
اس میں حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلتے ہیں کالس کی طرف. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی میں محمد ظفر اللہ عطاری عرض کر رہا ہوں, ابھی دار الافتاء اہل سنت کا سلسلہ دیکھ رہا ہوں. اس میں یہ جو بتایا گیا ہے کہ دلہن کے پاس جو وکیل جاتے ہیں تو وہ قاضی صاحب یا مولوی صاحب کے لیے اجازت لے کر آئے. اب یہ انڈرسٹوڈ ہے, دلہن کو بھی پتہ ہے کہ یہ میرے ماموں یا چچا یا والد خود نکاح نہیں پڑھائیں گے, قاضی صاحب یا مولوی صاحب پڑھائیں گے, اور ماموں کو بھی یا جو بھی وکیل جاتا ہے اس کو بھی پتا ہے, تو وہ اجازت لے کے آ جاتے ہیں. تو کیا ان الفاظ کے ساتھ اجازت لینا ضروری ہے کہ مولوی صاحب پڑھائیں گے یا انڈرسٹوڈ ہے تو اس میں یہ نکاح درست ہو جائے گا؟ اس میں کائنڈلی رہنمائی فرمائیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ظفر اللہ بھائی تھے اور بڑا انٹرسٹنگ کوسچن تھا کہ انڈرسٹوڈ تو ہوتا ہے, دلہن کو کیا پتا ہی ہوتا ہے یہ میرے ابا تو نکاح نہیں پڑھائیں گے میرا, جا کے انہوں نے کسی قاضی صاحب کو ہی بتانا ہے, تو پھر یہ انڈرسٹوڈ نہیں چل جائے گا؟
نہیں, اس میں اجازت ہی لی جائے.
اچھا, یا تو نام لے کر یا وکیل مطلق ہے؟
جی نام لے کر ہی, اور کیونکہ یہی صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے بارشیت میں اس کو لکھا ہے کہ اجازت ہی لی جائے, باقی دوسرے طریقے کو غلط ہی فرمایا.
اچھا, ایک سوال یہ ہے کہ اچھی بات ہے, سمجھایا بھی یہی جاتا ہے, والدین کی رضا کے ساتھ ہی ان کی رضا مندی سے ہی شادی کی جائے, لیکن کیا ان کی رضا مندی, ان کا راضی ہونا ضروری ہے یا لڑکا اور لڑکی یہ دونوں راضی ہیں شادی کر سکتے ہیں؟
دیکھیں, اس میں دونوں طرح کی چیزیں ہیں. اولاد کے لیے یہی حکم ہے کہ والدین کی اتباع فرما برداری میں رہتے ہوئے یہ کام کریں,
ٹھیک ہے,
اور والدین کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے اولاد کے بھی جذبات اور ان کے معاملات کا بھی احترام کریں اور ان کا بھی خیال رکھیں. تو نہ اس طرح کہ کلی بالکل اجازت ہے کہ جہاں والدین چاہیں چاہے اولاد بالکل وہاں راضی نہیں ہے, اور بسا اوقات ایسا کہ شریعی تقاضے ایسے ہوں کہ اس نکاح میں ممانعت کے,
ٹھیک ہے,
اب والدین کہے کہ وہاں بھی کرو تو اس پر لازم نہیں کہ وہ یہ بات مانتے ہوئے وہیں نکاح کرے,
ٹھیک,
یعنی بسا اوقات شریعی مسائل بھی اس میں آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہاں نکاح کرنا درست نہیں اس کا,
ٹھیک,
تو اس طرح کے معاملات ہیں. اور نہ اولاد کو بالکل ایسی اجازت کہ یہ والدین کا جو ہے وہ دل دکھا کر ان کو پریشان کر کے تکالیف دے کر جو ہے وہ اپنی مرضی جو ہے وہ کرتے ہیں, کیونکہ والدین عموماً اولاد کے بارے میں برا کبھی نہیں جو ہے وہ یہ چاہتے کہ برائی ہو اولاد کی, اولاد کا نقصان نہیں کرنا چاہتے, جو سوچتے ہیں تقریباً وہ اس کی بہتری کے لیے, اس کے مستقبل کی آسانی کے لیے,
تجربہ بھی ہوتا ہے
اور معاملات کا تجربہ بھی ہوتا ہے, معاشرے میں کئی ایسی نظیریں ان کے سامنے آئی ہوتی ہیں, معاملات آئے ہوتے ہیں, تو والدین عموماً جو ہے وہ خیر خائی بھلائی اور اس طرح کے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے ہی فیصلہ کرتے ہیں,
ٹھیک ہے,
لیکن چونکہ یار نوجوان نسل ہے, عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں, بعض تعلقات اپنے اس طرح کے ناجائز معاملات جو ہے وہ قائم کر لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے روابط ایسے ناجائز ہو گئے کہ اب وہ چاہتے ہیں کہ والدین کی بات نہ مانی جائے اور خود ہی اپنی مرضی سے معاملہ کیا جائے. بعض تو ایسی صورتیں کہ جن میں نکاح منعقد نہیں ہوتا, بعض ایسی بھی صورتیں آتی ہیں کہ والدین کی رضامندی کے بغیر نکاح کیا جائے تو وہ منعقد نہیں ہوتا.
اچھا
جی,
اس میں بھی ایسی صورتیں ہیں
جو کف کے معاملات ہیں اور وہ انشاءاللہ وہ بھی ذکر کریں گے ہم. تو بعض ایسی ہیں اور بعض ایسی ہیں کہ جس میں فی نفسی ہم کہیں گے کہ نکاح منعقد ہو چکا ہے, لیکن اس کو والدین کی جو دل دکھا اس میں، پریشان کیا اس میں، تو اس کی وجہ سے یہ کام اس نے جو ہے گناہ کا کام کیا.
اور بچے بھی اپنے والدین کا ادب و احترام کریں، ایسا نہ ہو کہ جو میں نے کہہ دیا وہ آخری ہے، وہ ڈیڈ لائن ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو دونوں طرف احترام اور محبت کی بات ہو. اور جس طرح ہمارے دارالفتا کے اسلامیہ نے بتایا کہ حالات اور واقعات ایسے ہیں کہ ہمیں فلیکسیبلٹی اپنے اندر رکھنی ہوگی، ورنہ بعض اوقات گھر کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں. اور یہاں میں اپنے نوجوان اسلامی بھائیوں سے اور مدنی چل کے ناظرین سے عرض کروں گا کہ والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے، اور والدین کبھی بھی اپنی اولاد کا برا نہیں سوچتے. تو ہم اگر ان کی رضا کی خاطر اچھی نیتوں کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں بھی حاصل کریں گے. چلتے ہیں کال کی طرف اور دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد عباس اتاری قادری ہے، میں ضلع چاغی دالبندی بلوچستان سے بول رہا ہوں. اور میرا سوال سر مدینہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ جو منگنی کی رسم ہوتی ہے اس رات تو ایجاب و قبول ہوتی ہے، اور عقد کی مہر ادا کرنے کے بعد پھر تجدید نکاح کرتے ہیں، پھر رخصتی ہوتی ہے. اس کے بارے میں دارالافتاء اہل سنت سے شرعی رہنمائی فراہم کیجئے.
چاغی سے محمد عباس بھائی تھے، مرحبا کہتے ہیں. بڑی عجیب و غریب رسم ہے، منگنی کی رات ہی ایجاب و قبول ہو جاتا ہے، حق مہر بھی دے دیا جاتا ہے، پھر تجدید نکاح ہوتا ہے، پھر رخصتی ہوتی ہے.
اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی منگنی کی ہی رسم میں ہی اپنا اتنی بات پکی ہوگی نکاح منعقد ہو جائے تو ٹھیک ہے، کوئی معاملہ
یعنی یہ پھر منگنی نہ رہی ہے تو
منگنی نہیں ہے، پھر نکاح منعقد ہو گیا. اگر وہ پراپر طریقے سے باقاعدہ نکاح کر لیتے ہیں تو اب سامنے معاملہ جو ہے وہ درست ہے.
اچھا، کچھ لوگ منگنی کی جگہ نکاح کر لیتے ہیں. آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے کہ جناب منگنی کریں گے تو اب لڑکا لڑکی کو بات چیت کرنے سے تو روک نہیں سکیں گے، تو ان کا نکاح ہی کر دو تاکہ یہ گناہگار نہ ہوں. تو پہلا تو یہ کرنا کیسا، اور پھر اس کے بعد اب نکاح ہو گیا لیکن چونکہ اب سب کو نہیں بتایا نکاح ہوا ہے، تو اب وہ نکاح کے لیے ایک باقاعدہ تقریب دوبارہ مقرر ہوگی جب ان کی رخصتی کا وقت آئے گا، اور اس میں ایک تجدید نکاح کہہ لیں یا دوبارہ نکاح کہہ لیں وہ ہوگا. تو اس پورے کام کو آپ کیا فرماتے ہیں؟
جائز ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، جبکہ پورے جو ہے وہ سب کی رضامندی کے ساتھ معاملات یہ ہو جائیں.
ٹھیک ہے.
اور اس میں پہلے اگر منگنی کی ہی رسم میں یا منگنی کے ہی معاملے میں اگر نکاح منعقد ہو جاتا ہے، بعض میں سارے مہمان ہوتے ہیں اس وقت تجدید نکاح کر لیتے، کوئی مسئلہ
اچھا ان کے لیے ان کے سامنے دوبارہ تجدید نکاح ہوتا ہے،
کوئی مذائقہ اس میں نہیں ہے.
اچھا لیکن
یہ نکاح پہ نکاح نہیں ہے، بعض ہمارا سمجھا کہ یہ نکاح پہ نکاح ہو گیا.
جی جی.
تو جو نکاح پہ نکاح حرام ہے اس کا مطلب کہ اس منکوحہ عورت، نکاح شدہ عورت کا کسی اور کے ساتھ نکاح کرنا.
اچھا، اپنے شوہر سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے؟
اپنے شوہر سے تو بلکہ اس کی تو ترغیب ہے، رخصتی ہونے کے بعد بھی تو ہم کہتے ہیں تجدید نکاح کا کتنا باپا فرماتے ہیں.
یہ تجدید نکاح ہے کیا اور یہ کیا بار بار کرنا چاہیے؟
تجدید نکاح کے بارے میں، کیونکہ بعض اوقات ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے نکاح جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے،
ٹھیک ہے،
اور شرن اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ تجدید نکاح کے معاملات،
ٹھیک ہے.
اور بعض اوقات تجدید نکاح بطور احتیاط کے پیش نظر کیا جاتا ہے، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے اگر احتیاط کے پیش نظر مہینے میں ایک دفعہ تجدید نکاح کا معاملہ ہو جائے، کوئی حرج نہیں.
تو پھر یہ سارا ہال بک کرانا پڑے گا، ولیمہ کرنا پڑے گا؟
کوئی حاجت نہیں، نہ ہال کی حاجت ہے، نہ اس میں قاضی صاحب کی حاجت ہے، نہ فارم کی حاجت ہے، نہ کسی اور چیز کی حاجت ہے. حاجت اس میں جو شرعی تقاضے ہیں اور وہ ہے کہ ایجاب و قبول ہو، اور ایجاب و قبول کے وقت دو مسلمان مرد یا ایک مسلمان مرد بالغ اور دو مسلمان عورتیں وہ اس ایجاب و قبول کو سنیں، میاں بیوی خود بھی آپس میں ایجاب و قبول،
ٹھیک ہے،
اس نے کہا میں نے آپ کو اپنے نکاح میں لیا تو وہ کہ وہ قبول کیا میں نے،
اور دو گواہ
دو گواہ سن رہے ہیں، نکاح ہو جائے گا.
اچھا، اس میں حق مہر دینا ہوگا؟
حق مہر ایک تو ہے ایسے ہی احتیاطاً کر رہے ہیں تو اس میں لازم نہیں ہوتا،
ٹھیک ہے.
اور جس میں کسی وجہ سے نکاح باقاعدہ ٹوٹ گیا ہو، جیسے ہم اکثر کفری حوالے سے سنتے رہتے ہیں،
جی جی،
تو اس میں پھر حق مہر بھی دینا ہوگا.
حق مہر کتنا ہونا چاہیے، کم از کم اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں؟
حق مہر کی کم از کم مقدار یہ ہماری شریعت نے بیان فرمائی ہے کہ اس سے کم نہیں ہے، نیچے نہیں ہے،
ٹھیک ہے.
اور وہ ارشاد فرمایا کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
10 درہم سے. اب کتنا رکھنا چاہیے؟ جتنا مرضی رکھ.
10 درہم کون سے والے؟
10 درہم اس سے وزن جو وہ 2 تولے 7.5 ماشے چاندی،
ٹھیک ہے،
اس کی یہ رقم بنے گی، چاہے اتنی چاندی دے دے،
ٹھیک،
چاہے اتنی رقم، یہ کم از کم.
اندازن کتنی آج کل یہ رقم بنتی؟
2 تولے 3000 3500 کے قریب ہو جائے گی،
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے،
پاکستان میں،
ٹھیک ہے، وہ ہر ملک کا پھر اپنا ریٹ وغیرہ.
2 تولے 7.5 ماشے چاندی، یہ فگر یاد رکھا جائے. اور اس سے زیادہ کتنا ہو جتنا مرضی رکھنا چاہے، لیکن یہ بات ضروری ہے عاقدین کی رضامندی نیت ادائیگی کی ہو،
ٹھیک ہے؟
کیونکہ ایسا تصور بنا لینا کہ ہمارے یہاں دونوں طرح کے پائے جاتے ہیں،
جی
لڑکی والے کہتے ہیں ڈیمانڈ اتنی کرتے ہیں کہ بہت زیادہ ہو اس میں، حالانکہ سہل شادی اسے اچھی اور پسندیدہ نکاح اس کو کہا گیا ہے جس میں یہ اخراجات کے معاملات کم ہوں، کمی کی طرف ہوں، اور مہر کے لیے یہ ارشاد فرمایا بہترین مہر وہ ہے کہ جس کو ادا کرنا اس پر بہت آسان ہو، سہل ہو، سہل طریقے دے، تو یہ بھی باقاعدہ ایک پورا طریقہ ہے، یعنی اس کو بھی مقرر کرنا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ بس دو چار بیٹھے اور جو کہہ دیا بس وہی نافذ ہے، شوہر کو دینا ہے اس کو، اس پہ حق میں لازم ہو جاتا ہے، یہ قرض کے زمرے میں ہے،
ٹھیک،
تو یہ دینا اس پر لازمی ہوتا ہے، تو اس لیے جب رکھ رہے ہوں تو اس وقت غور و فکر کر رہے ہیں، اور یہ تصور بہت غلط ہے، بہت غلط تصور ہے کہ جتنا لڑکی والے بول رہے ہیں رکھ دو ہم نے کون سا دینا ہے،
اللہ
یہ تصور بہت غلط ہے، یہاں تک روایتوں میں آیا ہے کہ جو شخص مہر اس نیت سے مقرر کرنے دیتا ہے کہ مطلب دینا نہیں ہے،
نہیں ہے،
تو وہ آدمی بدکاری کرنے والوں کی صف میں اٹھایا جائے،
استغفر اللہ،
جسے آدمی کی ارادے اور نیتیں ہیں،
یعنی دونوں طرف سوچنا ہوگا، لڑکی والے یہ سوچے اتنا حق مہر رکھ دو کہ وہ نیچے ہی دبا رہے ہر وقت، وہ بھی نیت غلط ہو گئی، اور یہاں
یہ دونوں ہیں، تو ایسا جو حدیث میں فرمایا بہترین کہ جس کو ادا کرنا اس پر بہت آسان ہو، اور اس کے لیے یہی ہے کہ کم از کم یہ مقدار ہے، اب زیادہ زیادہ خود جو ہے وہ بیٹھ کر طے کر لیں جتنا بھی رکھنا چاہیں، ہاں اس سے کم جو رکھتے ہیں وہ درست نہیں ہے، جیسے ہمارے پاکستانی 32 روپے رکھ لیتے ہیں،
وہ دادا کا
اس طرح کا معاملہ
کچھ دادا کے زمانے سے مہر چلا رہا ہے،
اس کی کوئی وہ
ٹھیک
اب بھی حقیقت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی زمانے میں یہی 2 تولے 7.5 مشے چاندی کی یہی قیمت بنتی
ہوں گے، ہو سکتا ہے،
تو اب تو 32 روپے کی 1 کلو چینی بھی نہیں آئے گی، تو حق مہر نہیں مقرر کیا،
ٹھیک ہے، بہت کچھ ہم نے سیکھا آج کے سلسلے میں، اللہ تعالی ہم سب کو شرعی تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجد برو تحریک جاری رہے، غیبت کے خلاف جنگ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، انشاءاللہ عزوجل، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اسألوا
تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔